الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام کے اجسام کو، جسموں کو کھانا یہ زمین پر حرام فرمایا ہے، یعنی انبیاء وصال فرمانے کے بعد بھی اپنے قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ اور روایات کے مفاہیم یہ بھی ہیں کہ اہل محبت کا درود حضور علیہ السلام خود اپنے کانوں مبارک سے سنا کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فرض علوم کا سلسلہ جاری ہے۔ سینکڑوں اسلامی بھائی روزانہ اس فرض علوم کورس میں درجے میں باقاعدہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہو کر علم دین کے یہ مہکتے مدنی پھول سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سیکھیں وہ ہمیں یاد رہے، اس پر ہم عمل کریں۔ آج کے ہمارے اس درجے میں عقیدہ اصال ثواب کے بارے میں درس ہوگا، اور دوسرا اسی کے ساتھ قربانی کے اہم معاملات کے بارے میں بھی آج ہمارا درس ہوگا۔ پہلا جو سبق ہے وہ ہے عقیدہ اصال ثواب۔ فاتحہ، نظر و نیاز، گیارہویں شریف، کنڈے، چھٹی شریف، دیگر کئی متعدد فاتحہ کے سلسلے الحمدللہ عز و جل اہل سنت میں رائج ہیں۔ ان کے بارے میں کہ ان کی اصل، ان کی حقیقت، ان کے دلائل قرآن اور حدیث میں کس اعتبار سے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس بارے میں یہ درس سنیں گے۔ اصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی بھی نیک عمل، فرض ہو یا نفل ہو، صدقہ و خیرات ہو، نماز روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی نیک کام کر کے اس عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دینا، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ ایصال پہنچانا، دے دینا۔ تو اس سے ایک یہ مفہوم پتہ چلا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ملتا ہے، اور ایک کا عمل دوسرے کے لیے ہونا، اس کا فائدہ مند ہونا، اور یہ عمل باقاعدہ کیا جانا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبہ سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک میں دعا موجود ہے، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ یہ قرآن پاک میں دعا موجود ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کسی کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہی نہ ہو، اس کے عمل سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ ہی نہ پہنچتا ہو، تو پھر یہ دعا مانگنے اور دعا ذکر کرنے، اس کا پھر کیا مقصد ہے؟ تو جب آدمی والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ دعا اور ایسی اور متعدد دعائیں جو کہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی ثابت ہیں، تو اس سے یہی بات پتہ چلی کہ ایک کا عمل یعنی دعا کرنا، وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تبھی تو اس کا شریعت مطہرہ میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں ہم نے ایک بات سمجھی ہے کہ دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان آدمیوں کی دعاؤں کے بارے میں، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے پچھلے ہیں وہ کہتے ہیں اے رب ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ تو اس دعا کو مقام مدحہ میں ذکر قرآن میں فرمایا گیا کہ لوگ اپنے سے ما قبل جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، قرآن پاک کی اس آیت طیبہ آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس کے تحت تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، سلف کے لیے بھی کرے، یعنی جو پہلے گزر گئے، اور دوسرے یہ کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے عرس، ختم، نیاز، فاتحہ، یہ اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یہاں تک قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اور اس سے قبل اور بھی کئی آیات ہیں جن میں یہ چیز ثابت اور واضح ہے کہ ایک کے دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، تبھی تو اس کے لیے دعا کا حکم دیا جا رہا ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، مجھے گمان ہے کہ اگر میری والدہ کچھ کہتی تو صدقے کا کہتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ ثواب انہیں پہنچے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، یعنی تم ان اپنی والدہ کی طرف سے جو صدقہ کرو گے اس کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت شارحین حدیث، حدیث کی شرح کرنے والے علماء، انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے، امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز اور مستحب، اور اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور میت کو بھی پہنچے گا، جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا اور میت کو بھی پہنچے گا۔ اور فرمایا اس چیز پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ ثواب میت کو بھی پہنچے گا اور جو کر رہا ہے اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ ابو داؤد، نسائی، مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے کہ جسے میں کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماؤ، الماؤ عربی میں پانی کو کہتے ہیں، فرمایا پانی کا صدقہ کرو۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور وہ کھدوانے کے بعد یہ کہا کہ ہاذہ لام سعد، کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے گئے، یعنی سعد کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے یہ کنواں ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بھی پتا چلی کہ افضل ترین صدقہ، علماء نے اس کے تحت یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت، ضرورت اس وقت مسلمانوں کو ہو، وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اس کی انشاءاللہ آگے کچھ دیر بعد جو گئے وہ گفتگو تفصیل سے آئے گی۔ مزید، اصال ثواب کرنے والے کو خود کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ الاخلاص احد عشر مرتا ثم وهب اجرها للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اور اس کا ثواب تمام مردوں کو اسال کر دیا، تو پڑھنے والے شخص کو ان تمام مردوں کی تعداد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو اپنے نام اعمال میں نیکیاں بڑھانے کا ایک اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے، سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی، کوئی بھی پڑھے، آپ تمام لوگوں کو اس کا ثواب اسال کر دیں، انشاءاللہ عزوجل اللہ کے رحم و کرم سے ان کو ثواب پہنچے گا اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے اور وہ اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد صدقہ کریں تو حضرت جبریل امین اس کو نور کے طبق میں رکھ کر اس قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے گئے اے گہری قبر والے، یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ پس اس کی قبر میں وہ تحفہ ہدیہ داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ میت، وہ مردہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کے ہمسائے غمگین ہوتے گئے کہ جنہیں کوئی ثواب اسال نہیں کیا جاتا ہے، جن کی طرف سے کوئی ہدیہ نہیں کیا جاتا، جن کی طرف سے کوئی صدقہ نہیں انہیں پہنچتا، کوئی چیز نہیں پہنچتی، تو وہ اس کے پڑوسی قبر والے ہمسائے وہ اس بات سے غمگین اور پریشان ہوتے ہیں۔ یہ وہ احادیث طیبہ ہیں کہ جن میں واضح طور پر ان چیزوں کا بیان ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کریں، میت کی طرف سے کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو ایصال ہوتا ہے، میت کو پہنچتا ہے۔ اور ایک اور حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور بھی کئی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا جس میں یہ بات ارشاد فرمائی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ۔ کیا کہے دو جہاں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر تین، وہ تین کون سے ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، او ولد صالح يدعو له، ایسا نیک بچہ جو اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہو۔ یہ تین عمل ایسے ہیں کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ اعمال ثلاثہ تین عمل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گئے کہ عمل کا سلسلہ یعنی ان کے ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مرنے والے کو قبر میں برابر ان چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ میں مسجدیں بنا دیں، مدرسے تعمیر کروا دیے، باغ وقف کر دیے کہ اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھایا جائے، پانی کے اہتمام کر دیے، کنویں کھدوا دیے، ہاسپٹل بنا دیے، مفت علاج کی سہولت فراہم کر دی، اور اس طرح کے کئی نیک عمل جن سے مستقل لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اسے صدقہ جاریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہمیشہ اس کے لیے جاری کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ اور علم سے مراد جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ایک عالم کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ کتابیں لوگوں میں عام ہو رہی ہیں، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے۔ اپنے شاگرد بنا دیے، وہ آگے علماء بنے، انہوں نے آگے سلسلہ کیا، تو یہ بھی اپنے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی صورت ہے۔ تو تصانیف ہوں یا نیک شاگرد جو آگے مزید علم کو پھیلانے کا سبب بنے، یہ سارے کے سارے انہی صدقہ جاریہ میں آتے ہیں۔ آدمی کا اپنا نیک بچہ، نیک اولاد جو اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہو، تو یہ بچہ بھی اس کے لیے نیک عمل، ثواب پہنچنے کا میت کے لیے جو ہے وہ ایک اہم ترین ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ چند احادیث طیبہ سنی کہ کتنے عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا ثواب مسلسل رہتا ہے۔ اب آئیے اپنے سوئم چالیسواں فاتحہ برسی ان کی طرف، کہ سوئم یا فاتحہ چالیسویں کی ہو، دسویں کی ہو، بیسویں کی ہو، برسی ہو، ان سب چیزوں سے مقصود ایصال ثواب ہے۔ کیا مقصود ان سے؟ ایصال ثواب ہے۔ تو اب ذہن میں سوال آئے کہ فاتحہ کہاں سے ثابت ہے؟ فاتحہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کے دلائل قرآن حدیث میں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اصل جڑ وہ ایصال ثواب ہے۔ اب یہ ساری اس کی مختلف شاخیں ہیں، کوئی سوئم کی صورت میں، کوئی چالیسویں کی صورت میں، کوئی دسویں کی صورت میں، کوئی برسی کی صورت میں، کوئی گیارہویں کی صورت میں، کنڈے شریف کی فاتحہ ہو یا چھٹی شریف کی فاتحہ ہو، یہ ساری اس کی شاخیں ہیں۔ تو اصل چیز کے جب دلائل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی اعتبار سے ثابت اور برحق جائز ہیں۔ اب فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کا اہتمام کر لیں اور قرآن پڑھ دیا جاتا ہے، قرآن پڑھ کر جو گئے وہ اسال ثواب کر دیا جاتا ہے، جو کچھ پڑھا گئے جو اہتمام کیا اس کا ثواب پہنچا دیا، صدقے کا ثواب پہنچ رہا ہے، پانی پلانے کا ثواب پہنچ رہا ہے، علم دین کی بات کسی کو سکھا دی وہ اس پر عمل کرے اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ تو جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ قرآن پڑھ کر ثواب پہنچا دینے والے کو تمام مردوں کی تعداد کے برابر ثواب اس کے نام اعمال میں آتا ہے، سورہ اخلاص کے بارے میں جو حدیث۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، ایک بات یاد رکھیے، فاتحہ کے لیے سامنے کھانا موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کھانے کے بغیر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، تین بار کل شریف پڑھ لیں، آپ نے یہ بھی فاتحہ پڑھی، اس کا بھی ثواب آپ اسال کر سکتے ہیں، بار بار کر سکتے ہیں، یعنی ابھی پڑھی آپ پھر کریں اس کو، ظہر میں بھی فاتحہ کسی طرح اہتمام کر کے پڑھ لیں، دن میں پانچ نمازیں پڑھ لیں، پانچوں بار آپ اس طرح فاتحہ پڑھتے جائیں اور ثواب جو گئے وہ اپنے مرحومین کو پہنچاتے رہیں۔ تو کھانے کا اہتمام کرنا یہ شرعاً ضروری نہیں ہے کہ جب تک کھانا نہیں ہو فاتحہ ہی نہیں ہوگی، ایسا تصور غلط ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اگر ہو تو یہ اپنے ذہن سے جو گئے وہ بات نکال دینی چاہیے، کیونکہ ہم جو گئے وہ میت کو عمل، اپنا نیک عمل پہنچاتے ہیں، کوئی سا بھی نیک عمل ہو، قرآن پڑھا ہے یا روزہ رکھا ہے یا صدقہ کیا ہے، کوئی سا بھی نیک عمل، لیکن کھانا اس کے لیے سامنے ضروری ہونا، موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں پر توجہ کریں، غور کریں کہ ایسا نہ ہوگا ہم اسی سبب سے جب تک کھانا نہیں ہے یا ایک اچھا خاصا اہتمام نہیں ہوگا فاتحہ ہی جو گئے وہ ترک کر دیں، کہ فاتحہ کا اہتمام ہی نہ کریں۔ آپ کرتے رہیں، دن میں پانچ بار کریں، اس کا ثواب آپ جو ہے وہ کھانے کے بغیر ہی پڑھیں اور پہنچاتے رہیں ثواب، انشاءاللہ وہ اسال ثواب جو گئے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی شرعاً کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، تو اہتمام ہو تو منع نہیں ہے، اہتمام نہ ہو تو یہ ضروری نہیں تھا فاتحہ کے لیے کہ اہتمام نہیں کیا اب فاتحہ ہی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بھی سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر مخصوص فاتحہ پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو مخصوص فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا فاتحہ ہے، اب خود دیکھیے کہ وہ کیا فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، چاروں کل شریف پڑھے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور دیگر آیات مبارکہ جو ہیں وہ تلاوت ہوتی ہے۔ تو کھانا سامنے رکھ کر اگر کچھ پڑھ لیا تو اس میں کون سی کباہت والی بات ہے، اچھا عمل ہے، ثواب کا کام۔ اب خود دیکھیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، کتنی حدیث ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تو کھانا سامنے رکھ کر بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ سامنے رکھ کر کچھ پڑھنا اس میں کوئی کسی کو ممانعت نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ کا حکم ہے، اور جو یہاں فاتحہ پہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ درود پاک پڑھے گا، وہ اچھے کلمات، کلمات حسنہ، طیبات، وہ یہ چیزیں پڑھے گا۔ تو یہ سب چیزیں جب اپنے اپنے مقام پر اصل پر ثابت اور جائز اور قابل ثواب گئے، لہذا اس سے کوئی ممانعت کی بات جو گئے وہ نہیں ہو سکتی۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث پاک مختصراً عرض کرتا ہوں کہ کچھ دعوت کا اہتمام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی افراد کو اپنے ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے، لیکن کھانے کا اہتمام کم تھا تو کچھ ہی کھانا حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے پر جو چاہا پڑا۔ حدیث میں آیا کہ جو خدا نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑا اس کے اوپر۔ اس سے یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ وہ خاص مروجہ فاتحہ کے ہی کلمات پڑھے، لیکن فرمایا جو خدا نے چاہا وہ پڑا حضور علیہ السلام نے۔ تو حضور علیہ السلام نے اگر پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہوگا، یا قرآن پڑھا ہوگا، یا کوئی تسبیحات پڑھی ہوں گی، اللہ کے مبارک نام لیے ہوں گے، تو جو چاہا پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دس دس افراد کو کھانے کی اجازت دو، وہ کھانے کھانے کے لیے آئے۔ دس افراد آئے، वो खाना खाकर सैर होकर जो गए वहां से वापस गए, फिर 10 आए, फिर 10 को इजाजत दी। इरशाद फरमाया, सहाबा कहते गए कि इसी तरह आदमी आते रहे। उस दिन आदमी कुल जो गए 70 या 80 अफराद थे, 10-10 आकर जो गए वो खाना खाते रहे और सब सैर होकर यानी पेट भर कर सब ने जो गए वो खाना तनावुल किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उस दुआ और उस पढ़ने की बरकत से वो थोड़ा से मिकदार का जो गए वो खाना वो कितनों के लिए जो गए वो किफायत कर गया। सही मुस्लिम की हदीस गए गजवाए तबूक के बारे में तफसील से रिवायत गए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के पास जो कुछ बचा हुआ है आप वो मंगवा लीजिए और उस पर आप जो गए वो दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला उसमें हमारे लिए जो गए वो बरकत दे देगा। फरमाया गया कि एक दस्तरखान बिछा के कि लाओ तुम्हारे पास क्या अपने पास मौजूद है, तो रिवायत में आता है किसी के पास जो गए वो एक मुट्ठी चने, किसी के पास एक मुट्ठी खजूरें सिर्फ इस कदर, किसी के पास एक रोटी का टुकड़ा वो लाकर उस दस्तरखान पर रख दिया। तो इस कदर थोड़ा थोड़ा ये चीजें जो गए वो जमा होती है दस्तरखान पे, कुछ मिकदार के अंदर वो खाना जो गए वो आया। तो उसके बारे में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने के लिए बरकत की दुआ की, आपने उसको जमा किया और फिर आपने उसके सामने बरकत की जो गए वो दुआ की और फिर इरशाद फरमाया अपने अपने बर्तनों में इसको जो गए वो डाल के ले जाओ। लोगों ने अपने बर्तनों में वो खाना लेना शुरू किया तो हदीस में आता गए कि लश्कर में कोई बर्तन ऐसा नहीं रहा कि जिसे लोगों ने भरा ना हो, लोगों ने पेट भरकर उस दिन वो खाना खाया और इसके बावजूद भी खाना जो गए वो बचा रहा है, इतनी उसमें बरकत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को सामने रखकर आपने दुआ मांगी। तो कहना यह चाह रहा हूं कि खाना अगर सामने मौजूद हो, आदमी कुछ कुरान पढ़ रहा है या दुआ मांग रहे, तो इसकी कोई भी ममानत कहीं जो गए वो मौजूद नहीं है। और खाना सामने होना ये जरूरी नहीं है, सामने ना हो तो भी फातिहा हो सकती है और अगर सामने है तो भी जो गए वो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ममानत नहीं है। अब दूसरी बात इस पर कि दिनों को खास करके दिन मुअय्यन करके फातिहा का एहतमाम क्यों होता है, दिन खास नहीं करने चाहिए, अगर यह वसवसा ज़हन में आए तो याद रखिए एक होती है तायीन शरई और एक है तायीन उर्फी। तायीन शरई यह है कि जिसके लिए शरीयत मुतारा ने कोई वक्त मुकर्रर कर दिया हो, जिस बात के लिए जिस काम के लिए शरीयत मुताहरा ने कोई वक्त मुकर्रर कर दिया हो तो इसे कहेंगे तायीन शरई, यानी शरीयत ने इसका ये वक्त इसके लिए मुकर्रर कर दिया है। नमाजों के औकात मुकर्रर है, रोजे रखने की मिकदार, कब से रोजा शुरू होगा कब खत्म होगा ये मुकर्रर है, हज किस दिन से आगाज होगा और किस दिन खत्म होगा, हज के मखसूस अरकान किस किस दिन किस मौके पर और किस मकाम पर जाना है ये मुकर्रर है, शरीयत की तरफ से मुतय्यन फरमाए गए। कुर्बानी के दिन मुकर्रर है शरीयत की तरफ से। तो ये वो आमाल ऐसे हैं कि जिनके लिए शरीयत मुतारा ने वक्त या दिन मुकर्रर फरमा दिया, तो जब इनको मुकर्रर किया गया है तो ये काम इन्हीं खास इन्हीं मखसूस दिनों में अंदर जो गए वो हो पाएंगे। और वो आमाल के जिनके लिए वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, वक्त खास जो गए वो नहीं किया गया, उसको लोगों की सहूलत और आसानी पर छोड़ दिया है, वो कोई सा भी दिन उसके लिए मुअय्यन कर लें और वो नेक अमल उसके अंदर जो गए वो बजा लें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब लोग अपनी आसानी के लिए किसी एक दिन को खास कर लें तो उसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी शरीफ की हदीस है, आप हर हफ्ते के दिन मस्जिद कुबा के अंदर तशरीफ ले जाया करते थे, कभी के पैदल और कभी सवारी पर, हफ्ते के दिन। तो उलमाए कराम ने इस हदीस को भी वहां इस मकाम पर लिखा गए कि अगर कोई जो गए वो इस तरह के कामों के लिए जिस काम के लिए शरीयत ने वक्त मुकर्रर नहीं किया है अपनी सहूलत से कोई भी दिन मुकर्रर कर ले, उसमें कोई जो है वो कबाहत नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला उन्होंने लोगों में बयान करने के लिए सब मतलब एक इज्तिमाई सूरत में बयान करने के लिए आपने जो है वो जुमरात का दिन मुअय्यन कर रखा था, उस दिन जो है वो बयान करते थे। तो ये वो काम गए कि जिनसे हम जो है वो दूसरे आम काम, अब किसी को अपनी ड्यूटी का टाइम कुछ गए, कोई जो है वो किसी टाइम फारिग हो रहा है, कोई दूसरे टाइम फारिग है, अब तिलावत कुरान करनी, कुरान पाक की तिलावत करनी है, एक आदमी जो है वो 8 बजे अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, वो फजर के बाद उसने फिक्स कर लिया कि मैं फजर के बाद ही जो है वो फजर की नमाज अदा करने के बाद सूरह यासिन की तिलावत करूंगा, फुला पारा जो है वो या रोजाना पारा एक जो है वो तिलावत करते जा रहे। तो अब ऐसे शख्स को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम ये जो रोजाना मामूल बनाकर तिलावत कर रहे हो ये हदीस दिखाओ कौन सी हदीस है इसमें, वो तो एक नेक अमल कर रहा है, उसने अपनी सहूलत के लिए वो टाइम मुकर्रर कर लिया। इससे और कई बीसियों मिसालें ऐसी कि जिसमें ये चीजें जो है वो मौजूद गए। आप देखिए नमाज जोहर, सब नमाजों का टाइम शरीयत ने मुकर्रर किया है, इस वक्त से लेकर ये वक्त नमाज का है, बिलफर्ज नमाज का टाइम जो है वो 12:45 से लेकर जो है वो 5:00 तक जोहर का टाइम बिलफर्ज। अब किसी मस्जिद ने अपनी सहूलत अपने इलाके के एतबार से 1 बजे जमात का टाइम मुकर्रर कर लिया, दूसरी मस्जिद अपनी सहूलत अपने लोगों के एतबार से 1:30 नमाज का एहतमाम करती, और तीसरे इलाके वाले 1:45 करेंगे, कुछ 2 बजे, कुछ और अपनी सहूलत के एतबार से जिस वक्त उनको सहूलत है वो उस एतबार से उसी वक्त के अंदर अंदर, उसी वक्त के अंदर अंदर कोई टाइम जो है वो मुकर्रर कर लेते गए। तो अब उसको इस चीज से जो है वो मना नहीं किया जा सकता, इसलिए कि शरीयत मुतारा ने इसमें रुख्सत दी हुई है। आपने अपनी सहूलत और लोगों को ये देखते हुए कि किस में ज्यादा लोग शरीक हो सकते हैं जमात में, उस टाइम को मुकर्रर कर दिया, तो इसकी जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो ममानत वाली बात नहीं है। इसी तरह जुमातुल मुबारक, ईदैन के मौके, कहीं जमात ईद की कितने बजे हो रही है, कहीं कितने बजे हो रही है, तो ये सारी के सारे जो टाइम मुअय्यन कर लेना है, वक्त मुअय्यन कर लेना है, तो इससे मतलब मुराद ये होता है कि लोग बसहूलत उस काम में शरीक हो जाएं। एक इज्तिमा का टाइम हो, एक दर्जे का टाइम है, क्लास का टाइम है, तो वो मुअय्यन इसलिए किया जाता है कि लोग बसहूलत उसमें शरीक हो जाएं। अगर उसको मुअय्यन ही नहीं करेंगे तो फिर कई लोग जो गए वो उसके से जो गए वो महरूम रह जाएंगे उस काम से, तो इसलिए उसको जो गए वो मुअय्यन किया जाता है, उसकी तायीन की जाती है कि इस टाइम जो गए वो ये काम होगा। शादी का दिन मुअय्यन हर कोई करता है, अकीके का मामला है, दिन मुअय्यन हर कोई करता है। अब किसी के यहां शादी कार्ड इस तरह आए कि किसी ना किसी दिन किसी ना किसी की शादी किसी ना किसी मकाम पर होगी, पहुंच जाइएगा फिर वहां, कौन पहुंचेगा? ना कहें भी दिन मुअय्यन भी नहीं कर सकते, वक्त मुअय्यन भी नहीं कर सकते, तो अब इस तरह शादी कार्ड छपवा दें कि किसी ना किसी दिन फुलां साहब की शादी किसी ना किसी जगह पे हो रही, पहुंच जाइएगा। तो ये जो मुअय्यन किया जाता है, तो ये समझाने के लिए ये अर्ज कर रहा हूं कि ये लोगों की सहूलत के लिए किया जाता है। अब हमने अगर जो गए वो मुअय्यन कर दिया कि 11वीं शरीफ फुलां दिन जो गए वो इस मकाम पर 11वीं का एहतमाम होता है, ताकि लोगों को पता हो, उस महफिल में शरीक हो, उस महफिल में जो गए वो शरीक भी हो जाएं और 11वीं के फातिहा में भी जो गए वो शिरकत की सआदत हासिल कर लें, तो ये सारी चीजें जो गए वो लोगों की एक सहूलत के लिए जो गए वो होती हैं। इसमें शरण कोई किसी तरह की भी जो गए वो ममानत नहीं है। तो फातिहा का भी एहतमाम इसीलिए, स्वयं 40वां है, बरसी गए, लोगों की सहूलत के लिए इसको जो है वो मुअय्यन किया जाता है। लेकिन यहां एक बात जरूरी रहे कि ये समझना बिल्कुल गलत है कि अगर वो दिन गुजर गया तो अब फातिहा नहीं होगी, क्योंकि फातिहा इसाले सवाब है। फातिहा क्या है? इसाले सवाब है, और इसाले सवाब के लिए टाइम मुकर्रर नहीं है, आप किसी टाइम भी जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए टाइम मुकर्रर नहीं है। तो ये समझना कि आज मैयत को 40 दिन हो गए, इसकी फातिहा आज ही जरूरी है, अगर ये 40 दिन 40वां गुजर गया तो अब हम 41 दिन या 45 दिन हो गए तो अब वो फातिहा नहीं हो सकती, ये तसव्वुर भी गलत है, ये भी गलती दूर कर लेनी चाहिए। کیونکہ یہ ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کے لیے کسی بھی طرح کوئی ٹائم وقت معین اس طرح نہیں ہے، کسی بھی ٹائم آپ کوئی بھی نیک عمل کر کے جو ہے وہ اس کو ایصال کریں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ میت کو ثواب پہنچے گا۔ یہاں کئی جو ہے وہ احادیث بھی سنی، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے صرف فاتحہ ہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آج ہم یہ مسئلہ ایصال ثواب سمجھ رہے ہیں تو اس کو پوری وضاحت سے سمجھیں، اس کے لیے صرف فاتحہ ہی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے سنا صدقہ کر کے ایصال ثواب کر دیا، آپ نے سنا پانی کا کنواں کھدوا کر ایصال ثواب کر دیا، صدقہ جاریہ کر کے ایصال ثواب کر دیا، تو یہ یاد رکھ لیں جس چیز کی مسلمانوں کو جتنی ضرورت ہو زیادہ، جتنی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے، اس چیز کو صدقہ کرنا، اس چیز کے ذریعے سے ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ زیادہ مفید اور زیادہ افضل کام ہے۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے، آپ کا کوئی ایسا علاقہ ہے مسجد نہیں ہے تو اس وقت مسلمانوں کے وہاں کی ضرورت حاجت یہی ہے کہ وہاں مسجد کا قیام کر دیا جائے، مسجدیں بنوا دی جائے باقاعدہ، مدرسہ نہیں ہے تو مدرسے کا قیام کیا جائے، وہاں پر جو گئے وہ مدرسہ ہے، مدرسے کے طالب علم طلبا کو جو گئے وہ کتابوں کی ضرورت ہے، آپ دینی کتابیں اس ادارے میں وقف کر دیں، کتابیں پوچھیں، وہاں دارالعلوم میں جائیں، وہ فاتحہ کی نیت سے آپ یہ سارا معاملہ کر لیں۔ دیکھو بہت زیادہ خرچ جو گئے وہ یہ ہمارے معاملات میں ہوتا ہے، فاتحہ میں، سوئم میں، چالیسواں میں بہت خرچ ہوتا ہے، تو ایک ایصال ثواب ہے، کام اچھا ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہ ہے معاملہ کہ اگر آپ جو گئے وہ فاتحہ بھی کریں ایک مخصوص دائرے میں، اپنے رشتہ دار عزیز جیسے بھی معاملہ ہوتا ہے ایک فاتحہ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو گئے وہ دیکھیں کہ اور کون سا افضل کام اور افضل ایسا جو گئے وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کو زیادہ ثواب پہنچا سکتے ہیں، تو اس کا بھی جو گئے وہ، جیسا کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ ملالیہ نے ہمیں کتنا پیارا ذہن کبھی لنگر رسائل کی صورت میں جو گئے وہ دیا کہ آپ جو گئے وہ بارہویں شریف کا جلوس ہو، گیارہویں کا معاملہ ہو تو آپ ساتھ لنگر رسائل بھی کریں، نیاز بھی کریں اور ساتھ لنگر رسائل کا معاملہ ہو، کتابیں جو گئے وہ مسلمانوں کو دیں، رسائل دیں، کوئی پڑھ کر کتنی اس کی جو گئے وہ بہاریں گئے، کوئی رسالہ پڑھ کر، کتاب پڑھ کر جو گئے وہ اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ آدمی ایسی چیزیں پڑھ لیتا گئے کہ اور وہ اپنے سارے گناہوں سے تائب ہو کر جو گئے اگر بے نمازی تھا تو وہ پھر نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، الحمدللہ کتنی مثالیں اس کی ایسی ہیں۔ تو یہ ایسے ایسے بھی کام ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایصال ثواب جو گئے وہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت، جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے دسویں حصے میں آپ لکھتے ہیں کہ وقف کے یہ معنی ہے کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عز و جل کی ملک کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا لوگوں میں سے جسے چاہے جس کو چاہے ملتا رہے، اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وقف ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ واقف یعنی وقف کرنے والا ہمیشہ اس کا ثواب پاتا رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھا کہ سب سے بہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہو اور جس کا زیادہ نفع ہو، مثلا کتابیں خرید کے کتب خانہ بنایا، وقف کر دیا، ہمیشہ دین کی باتیں اس کے ذریعے معلوم ہوتی رہیں گی، وہاں مسجد نہ ہو اور اس کی ضرورت ہو تو مسجد قائم کر دیں، مدرسہ بنا دیں، اور اسی طرح کے اور جتنے بھی کام گئے کہ جن کے ذریعے مسلمان فیض پاتے رہیں، مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں، تو انشاءاللہ ان کا ثواب ہمیشہ وقف کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول، اور دعوت اسلامی میں اس کے شعبہ جات کا وقتاً فوقتاً تعارف مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے رہتے گئے. جامعات المدینہ گئے, مدرسۃ المدینہ بے شمار متعدد تعداد میں, مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ, مدارس کے قیام کا سلسلہ, دارالافتاء اہل سنت جو کہ باب المدینہ میں بھی متعدد گئے, دوسرے شہروں میں بھی جو گئے وہ دارالافتاء کا قیام گئے, اور کتنے جو گئے وہ مدنی کام اس پیاری تحریک میں ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ ان شعبوں میں سے ایک شعبہ یہی مدنی چینل کا شعبہ گئے کہ جس کے ذریعے سے جو گئے دنیا بھر میں لوگ جو گئے وہ علم دین سیکھتے ہیں. تو ہمیں اس پیارے مدنی ماحول سے اور ان کے شعبہ جات کے ساتھ اس طرح مالی تعاون بھی کریں, زیادہ سے زیادہ جو گئے وہ اخراجات صدقہ جاریہ بنانے کے لیے جو گئے وہ آپ آئیں, آپ رابطہ کریں. اگر آپ مدرسہ بنوانا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو مدرسے کی جگہ دکھائی جائے گی, مدرسے کے معاملات بتائے جائیں گے. آپ دارالافتاء کا قیام کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں, آپ آئیں, آپ دعوت اسلامی کے شعبہ جو گئے وہ افتاء سے رابطہ کریں, آپ کو اس کے بارے میں وہ جو گئے وہ رہنمائی کریں گے. آپ اپنے علاقے میں مسجد یا کہیں بھی آپ مسجد کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جگہ اس وقت مسجد کی ضرورت کے لیے, اس مقام پر مسجد نہیں, آپ مسجد بنوا دے گا. تو اور بھی کئی ایسے کام, تو آپ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ جو گئے وہ مالی طور پر تعاون کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان صدقہ جاریہ میں اپنے اپنے حصے ملانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اب انشاءاللہ ہمارا دوسرا درس قربانی کے بارے میں بہت اہم معلومات اور اہم درس ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا. قرآن پاک میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم نحر یعنی دسویں ذلحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے, یعنی اس دن یہی عمل پیارا. اور فرمایا وہ جانور جو قربانی میں ذبح ہوتے ہیں قیامت کے دن اپنے سینگ بال کھروں کے ساتھ وہ جانور آئے گا, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے, لہذا اسے خوش دلی کے ساتھ جو گئے وہ تم کرو. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے ثواب ہے؟ فرمایا اس کے ہر بال کے مقابل نیکی ہے. عرض کی گئی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی تمہیں. اور یہ روایت بھی سنیے کہ جو شخص طاقت قدرت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو طاقت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم इससे नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं। याद रखें कि कुर्बानी करना वाजिब है और उसके वजूब की चंद शर्तें हैं, जिनमें ये शर्तें पाई जाएंगी उन पर कुर्बानी करना ये वाजिब हो जाएगा। अगर वो अफराद कुर्बानी नहीं करेंगे तो ये गुनाहगार होंगे। तो इसलिए इन शरायत को तवज्जो से समाप्त फरमाएं कि अगर, और अपने अंदर गौर करें मदनी चैनल के नाजरीन भी, हर फर्द कि जिस जिस के अंदर ये शरायत पाई गई तो उसको कुर्बानी करना जो है वो लाजिम है, वाजिब है। कुर्बानी के लिए पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त मुकीम होना, यानी जो मुसाफिर हो उस पर कुर्बानी नहीं है। जो कुर्बानी के अय्याम में, कुर्बानी के दिनों में कहीं सफर पर हो, और सफर से मुराद सफरे शरई। तीसरी शर्त बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर बाप साहब सरवत है, मालदार है और करना चाहता है तो कर सकता है, इसकी ममानत नहीं है। नाबालिग बच्चे की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है, अलबत्ता कुर्बानी का वजूब, कुर्बानी का वाजिब व लाजिम होना ये नाबालिग बच्चे या बच्ची पर नहीं है। और मालिक निसाब होना, ज़कात से ही कुछ मिलता जुलता और कुछ जायद शरायत के साथ कुर्बानी का जो है वो निसाब है, तो इसको इंतहाई तवज्जो के साथ समाद फरमाएं। जिस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इतनी मालियत की रकम या इतनी मालियत का माले तिजारत या इतनी मालियत का हाजते असलिया से जायद सामान जिसके पास मौजूद हो उस पर जो है वो कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। इसको मजीद आसानी से आप यूं समझें कि अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना है तो ये कुर्बानी का निसाब मुकम्मल, इस पर कुर्बानी है। अब उमूमन ऐसा होता है ना किसी के पास 7.5 तोले सोना होता है, उमूमी बात कर रहा हूं, एक तादाद गए मदनी चैनल के नाजरीन भी चूंकि दुनिया भर में देख रहे हैं, उमूमन ऐसा होता है कि बाद के पास ना तो 7.5 तोले सोना होता है ना ही 52.5 तोले चांदी। अब ये अफराद ये समझते हैं कि अब हम पर कुर्बानी नहीं है क्योंकि ना उसका निसाब पूरा है ना इसका निसाब पूरा। तो ये याद रखिए कि 7.5 तोले सोना ये उस वक्त देखा जाएगा जबकि अलग से सिर्फ सोना ही है उसके पास, उसके पास ना रकम मौजूद है, उसके पास ना चांदी मौजूद गए, उसके पास ना माले तिजारत गए, उसके पास ना हाजते असलिया से जायद कोई सामान गए, कुछ भी नहीं है, नकदी रकम नहीं है, सिर्फ सोना है। तो सिर्फ सोना है तो अब वो 7.5 तोले अगर निसाब को पहुंच गया तो कुर्बानी का मामला उस पर आएगा, इसी तरह ज़कात का। अब अगर सोने के साथ कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ रकम, ये चीजें इस तरह ही मौजूद है तो ऐसी सूरत में अब इनके वजन को नहीं देखा जाएगा, بلکہ اب ان تمام کی مالیت کو دیکھا جائے گا کہ سونا ہے ایک تولے دو تولے بالفرض سونا ہے، یہ سونا کتنے کا ہے اس کی مالیت دیکھیں گے، اس کا ریٹ معلوم کریں یہ کتنے کا ہے، پانچ تولے چاندی ہے تو یہ پانچ تولے چاندی کتنی کی ہے اس کی قیمت دیکھ لیں گے، کچھ رقم اس کے پاس اور موجود گئے تو اب ان تینوں چیزوں کو ملا لیں، ان تینوں چیزوں کی رقم کو جب ملا لیں گے تو وہ مجموعہ وہ اماؤنٹ کل اماؤنٹ جو ہے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو پھر جو قربانی لازم ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر صرف سونا ہے تو پھر کیا دیکھیں گے، کتنا وزن دیکھیں گے بھائی؟ صرف سونا ہے، صرف چاندی ہے تو کتنی دیکھیں گے چاندی؟ 52.5 تولے، اگر کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، نہ سونا 7.5 تولے ہے نہ چاندی 52.5 تولے ہے، دونوں کی مالیت کو دیکھیں گے، کیا کرنا ہے دونوں کی مالیت کو دیکھنا ہے، چاہے کچھ زائد رقم بھی موجود گئے، اب رقم بھی موجود گئے اور سونا بھی موجود گئے چاندی بھی موجود گئے حاجت سے زائد سامان بھی موجود ہے، لیکن سب کی ہم نے مالیت شمار کی اور اس کا ہم نے ریٹ معلوم کیا تو یہ 40 تولے چاندی کے برابر اس کا ریٹ پہنچ رہا ہے، یہ کل مالیت، تو قربانی لازم ہوگی؟ نہیں ہوگی، قربانی لازم ہے، تو یوں آسانی سے سمجھ لیں کہ اگر سونا ہے صرف تو پھر اس کو 7.5 تولے، چاندی تو 52.5 تولے، لیکن دونوں نہیں، دونوں کچھ کچھ ہیں اس نصاب تک نہیں ہے، تو پھر ان کو ملا کر ان کی مالیت کو ہم دیکھیں گے وہ مالیت کتنی ہے، اور اگر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے کچھ بھی نہیں لیکن نقدی رقم اس کی اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو بھی اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقدی رقم ہے لیکن حاجت سے زائد اتنا سامان موجود گئے کہ اس کی مالیت ویلیو اگر لگائی جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچے گی تو بھی اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، اور اعتبار پورے گھر کا نہیں کیا جائے گا، جس جس کی ملکیت میں ہے اعتبار اس کا کیا جائے گا، بسا اوقات عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان پر ہے ہی نہیں ہے قربانی، وہ کون سا کماتی ہیں قربانی ہی نہیں ہے، تو یہ نصاب جو بیان کیا جا رہا ہے کسی مرد میں پایا جا رہا ہو یا عورت میں پایا جا رہا ہوں، ان تمام پر جو گئے وہ اگر نصاب پورا ہے شرائط پوری ہیں تو قربانی لازم ہوگی، تو پھر اگر عورت پر لازم ہو رہی ہے تو اب اس کی طرف سے شوہر پر کرنا لازم نہیں ہو جائے گی، عورت پر ہی قربانی لازم ہوگی، البتہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے کرے گی، تو وہ یوں کرے کہ یا اپنا کچھ سونا بیچے یا کسی سے قرض لے لے اور قربانی کرے بعد میں اس کو قرض لوٹائے، یا اس کو سامان بیچنا پڑے گا جو اس کے پاس موجود ہے، یا جو ہے وہ کسی سے قرض لے لیکن قربانی اس پر واجب ہوگی، اگر نہ کرے گی تو گناہگار ہوگی، اور جس پر شرائط نہیں ہے یعنی نہ وہ نصاب اس پر پورا ہو رہا ہے یا ہے لیکن بالغ نہیں ہوا یا بالغہ نہیں ہوئی تو ان پر جو ہے وہ قربانی کا یہ واجب نہیں آتا، تو اس لیے ہر آدمی اپنے بارے میں غور فکر کر کے، اسلام مدنی چینل کے ناظرین بھی اسلامی بہنیں بھی، کہ ان کے پاس عموماً ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن سے قربانی کا وجوب آ جاتا ہے، تو یہ ضرور اس بارے میں جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے کر جو ہے وہ قربانی کے دنوں میں جب قربانی کے یہ معاملات آتے ہیں تو ان دنوں میں شرعی رہنمائی لے کر کہ قربانی ہم پر واجب ہوتی ہے اس صورت میں کہ نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہی سمجھیں کہ قربانی واجب نہیں ہو رہی اور وہ قربانی کا وجوب آ رہا ہے تو اب جو ہے وہ گناہگار ہوتے ہیں، اب کئی ایسے رواج بنا لیتے ہیں کہ ایک سال والد کی طرف سے قربانی کی، دوسرے سال والدہ کی طرف سے کی، تیسرے سال بیٹے کی طرف سے کر رہے ہیں، چوتھے سال اس کی طرف سے کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جس کے اوپر شرائط آ رہی ہیں اس کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، والد سرپرست ہے اس کی ملکیت میں یہ اتنی چیزیں آ رہی ہیں تو اس پر قربانی ان کی طرف سے قربانی ہو، लेकिन अगर उनके पास ये अमाउंट मौजूद नहीं है, इस तरह ये शरायत उन वालिद के अंदर नहीं पाई जा रही, बेटे के अंदर ये शरायत पाई जा रही, तो अब बेटे की तरफ से जो है वो कुर्बानी होनी चाहिए, यानी बेटा खुद करे उन उस पर जो है वाजिब बनती है, वो करे कुर्बानी। तो जिस पर वाजिब ना हो उसकी तरफ से कुर्बानी की गई तो वो नफिल कुर्बानी होगी, तसव्वो होगा, एक नफिल तौर पर काम होगा, लेकिन वाजिब है और नहीं करेंगे तो ये जो है वो मामला गुनाह का आएगा इसमें। तो लिहाजा जिसके अंदर कुर्बानी की शरायत पाई जा रही हो तो उस पर कुर्बानी करना ये जरूरी, ये वाजिब है। ये कुर्बानी की चंद शर्तें आपने जो है वो मुलाजा की हैं, और ये शरायत को भी कुर्बानी के दिनों में यानी यौमे नहर, कुर्बानी का जो वक्त है, कुर्बानी का वक्त जो है 10 जिलहज्जा तुलुए सुबह सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहज्जा के गुरूबे आफ्ताब तक, 10 जिलहज्जा के तुलुए सुबह सादिक से लेकर 12 के गुरूबे आफ्ताब तक। अब किसी आदमी के पास पहले माल नहीं था, कुछ भी नहीं था इस तरह के मालियत वाला मामला, और अब पहला दिन कुर्बानी का गुजर गया, दूसरे दिन उसके पास कहीं से माल आ गया, वो मालदार हो गया, यानी ये तारीफ जो शरायत है ये उसमें पाई गई, कुर्बानी करेगा, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तीसरे दिन आ जाए तो कुर्बानी के इस टाइम पीरियड, इस वक्त, इन आयाम में किसी भी दिन ये शरायत अगर उसके अंदर पाई गई तो उनको जो है वो कुर्बानी करना जरूरी हो जाएगा। अब शरई फकीर यानी जिसकी तरफ से शरीयत ने कुर्बानी को वाजिब जो है वो नहीं किया, उस पर वाजिब होने की भी जो है वो दो सूरतें फुकाह ने लिखी हैं। शरी फकीर है, उसने कुर्बानी की मन्नत मान ली, नमाज की मानेगा, रोजे की मानेगा, तो ये मन्नतें लाजिम हो जाती हैं, उसको शरण पूरा करना जरूरी हो, सदके के मानी है मन्नत, और इसी तरह कुर्बानी की मन्नत अगर कोई गरीब शख्स भी मान लेगा तो कुर्बानी करना उस पर वाजिब हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो वो गुनाहगार होगा। और दूसरी सूरत यह है कि कोई गरीब शख्स अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद ले, कोई गरीब शख्स यानी जो शरायत पर पूरा नहीं उतर रहा लेकिन उसने एक जानवर, एक बकरी, कोई भी जानवर कुर्बानी की नीयत से खरीद लिया, तो अब इस मुअय्यन जानवर की कुर्बानी करना उस पर जरूरी हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। वाजिब नहीं थी इस पर शरीयत की तरफ से, लेकिन इसने ये नीयत करके अपने ऊपर इस कुर्बानी को वाजिब कर लिया। किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी करना चाहें, कोई बैरून मुल्क में गए, किसी दूसरे मकाम पर है, प्रदेश में गए, घर वाले उसकी तरफ से कुर्बानी, तो उसकी इजाजत ले लें, या वो इजाजत दे दें, या ये इजाजत ले लें, वो वकील बना दें, तो इस तरह का मामला करने से उसकी तरफ से भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। और ये भी सूरत है कि अगर कोई किसी के अयाल में रहता है कि अंडरस्टूड इसके तमाम मामला तो वो ही करता है, तो यहां पर दलालतन इजाजत मानी जाएगी, तस्लीम की जाएगी कि उसके सारे मामलात ही उसी के सुपुर्द हैं, वही कर रहा है, और उसने अगर इस तरीके से कुर्बानी कर दी तो भी दलालतन उसकी जो है वो इजाजत मानकर कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अलबत्ता बेहतर यही है कि उससे इजाजत ली जाए, उसको बताया जाए, वो उसको वकील बना दे। कुर्बानी के जानवर किस किस की कुर्बानी होगी ये भी शरीयत की तरफ से मुतय्यन है। अब इस जानवरों में तीन किस्म के जानवर, बड़ा जानवर और छोटा जानवर, बड़े से मुराद के जिसमें 7 हिस्से हो सकते हों, छोटा जानवर जिसमें एक ही की तरफ से कुर्बानी होगी, बड़े में आएगा ऊंट, बछड़ा, सारी इसकी जो है वो नस्लें, छोटे में बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, ये सारी इसी 9 की जितनी है, ऊंट, बैल, इसी तरह के जो बड़े जानवर होंगे उनमें शरीयत की तरफ से 7 हिस्से यानी 7 अफराद سات قربانیاں اس جانور میں کی جا سکتی ہیں. بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ ان میں صرف جو ہے وہ ایک ہی قربانی ہوگی، ایک سے زائد اگر کوئی اس طرح کریں گے تو ان کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. جانوروں کی قربانی کے جانوروں کی عمر، اونٹ 5 سال، بیل 2 سال، بکری، بکرا وغیرہ 1 سال. اگر اس سے کم عمر ہوئی تو قربانی جائز ہی نہیں ہے، مطلب قربانی ادا نہیں ہوگی. ان سے کم عمر، اونٹ 5 سال سے کم گئے، بیل وغیرہ اگر 2 سال سے کم گئے، بکری اگر 1 سال سے کم ہے، چاہے ایک دن کا ہی فرق کیوں نہ ہو، یہ سالوں کا اعتبار اس میں ضروری ہے. دانتوں کا اعتبار ضروری نہیں ہے، 2 دانتوں یا 4 دانتوں، لیکن چونکہ ماہرین اور تجربہ کار افراد وہ یہ علامت چونکہ اس طرح بتاتے ہیں کہ اتنے دانت میں اس کی اتنی عمر ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہر افراد، ہر تمام لوگ جو ہے وہ دانت کی سے ابتدا کرتے ہیں اور جانور کو دیکھتے ہیں. البتہ کسی جانور کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ وہ 2 دانت نہیں ہوئے اس کے، لیکن آپ کو یقین ہے کیونکہ گھر آپ نے پالا ہوا ہے یا آپ نے دیکھا ہے سامنے پڑوسی ہمارا جو ہے وہ 1 سال سے زائد ہو چکا ہے یا سال کا ہے یہ جانور، بکری وغیرہ وہ 2 سال کا ہے، بیل وغیرہ، تو اب ان کے اندر جو ہے وہ اگر یقین کے ساتھ پتا ہے تو اس کی قربانی کرنا بہرحال جائز ہے، لیکن عام افراد سے تھوڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں دھوکے سے بھی بہت سے افراد اپنے جانور بیچ کر چلے جاتے ہیں. بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اس کے کئی آپ نے جو ہے وہ خریدنے کے مدنی پھول جو عطا فرمائے ہیں، جانور کو کیسے دیکھا جائے، تو ایک مرتبہ یہ بھی آپ ارشاد فرمائے کہ کئی افراد جو گئے وہ ایسے بھی چلاک قسم کے جانور بیچنے آتے ہیں کہ انہوں نے دانت اپنے انگوٹھے پر لگائے ہوتے ہیں اور وہ جانور کا منہ کھول کر اپنے انگوٹھے کے دانت دکھا کر جو گئے وہ اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو گئے وہ جانور بیچ دیتے ہیں. تو اس لیے کسی تجربہ کار کو یہ جو ہے وہ ساتھ لے جایا جائے اور وہ دیکھ کر جو ہے وہ تسلی کر کے اپنا جانور خریدا جائے. اور چونکہ صرف دانتوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، عمر تو اپنی جگہ ہے، عمر کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری عیب اس جانور میں نہ ہو یہ چیز بھی دیکھنی ہے. اب جانور ایسا خرید لیا، پیسے بھی لگا دیے، سب معاملہ ہوا، لیکن عیب اس میں ایسا موجود ہے کہ اس کی قربانی کی شرعاً اجازت نہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی. تو چند عیب ایسے میں بیان کرتا ہوں، آپ لکھتے بھی جائیں کہ ان میں بالکل احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا جائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت 15ویں حصے میں صدر شریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی، آپ لکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ، اور زیادہ عیب ہے تو قربانی ہی نہیں ہوگی. اب کون کون سے عیب ہیں؟ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہو، ناک کٹی ہوئی ہے، اندھا ہے، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس جانور کے دونوں سینگ یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹا ہوا ہو، اگنے کے مقام یعنی جو سر میں جو جڑ ہے اس مقام سے اگر اوپر سے کوئی سینگ جو ہے وہ تراشا ہوا گئے تو اس صورت میں جو ہے وہ قربانی اس کی ہو جائے گی. اب پیدائشی سینگ ہی نہیں ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کی بھی قربانی جائز ہے جس جانور کے پیدائشی ہی سینگ نہ ہو. سینگ کا ٹوٹ جانا یہ عیب ہے، پیدائشی سینگ نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے. اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز یعنی گودا نہ ہو، लंगड़ा जो कुर्बानगाह तक अपने पांव से ना जा सके, इतना बीमार कि जिसकी बीमारी जाहिर हो, जिसके कान या दुम या चक्की ये अज़ा कटे हुए हों, यानी वो उज्व तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है, तो उसकी कुर्बानी नाजायज है। और अगर तिहाई से कम है तो जायज है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। यानी कान के तीन अगर हिस्से किए जाएं तो तीसरे हिस्से से ज्यादा अगर कान कटा हुआ है तो अब इसकी दुरुस्त नहीं होगी, और अगर मामूली सा कटा हुआ है तीसरे से भी कम है तो हो जाएगी। जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है, और जिसके छोटे छोटे कान हो उसकी हो जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कान है लेकिन छोटे। मजीद लिखते हैं, जिसके थन कटे हों या खुश्क हो गए हों उसकी कुर्बानी नाजायज है। बकरी में एक थन का खुश्क हो जाना और भैंस वगैरह में दो का खुश्क हो जाना, ये इसके नाजायज होने के लिए। तो इसलिए बड़े एहतियात के साथ जानवर की आंखें भी चेक कर लें और उसको जाहरी अलामात से लंगड़ा तो नहीं है, कान वगैरह उसके दुरुस्त रखें, सींग का मामला देख लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है वो इनको देखकर और फिर उम्र का जो है वो मामला अगर शरायत पूरी होती हो तो ऐसी सूरत में उस जानवर को जो है वो खरीदें, उसी की कुर्बानी जो है वो दुरुस्त होगी। तो यहां तक हमने इस दर्स में कुर्बानी की शरायत और कुर्बानी के जानवरों की उम्र, जानवर मुतय्यन जो हैं वो सुने हैं और उनमें उयूब सुने गए। अब इन जानवरों से हटकर अब कोई ज्यादा ही जो है वो समझदार ये कहे कि मुर्गी की कुर्बानी करेंगे तो ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि जानवर मुतय्यन शरीयत ने किए। जिन जानवरों में यानी बड़े जानवरों में सात हिस्से तक शरीक होते हैं उसमें चंद मसाइल बड़े तवज्जो वाले गौर से सुनने वाले कि उसमें सात हिस्से सातों के बराबर हों, सातवें हिस्से से कम हुआ किसी का तो बकिया छह की भी कुर्बानियां जो गए वो जाया हो जाएंगी। सात से ज्यादा शरीक हुए आठ हो गए तो बकिया छह की भी गई, सात ही होंगे, शरीयत ने सात की इजाजत दी। एक ही आदमी ने सातों हिस्से कर दिए, कुर्बानी कर दी, उसने बड़ा जानवर कर दिया तो हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं। आठ शरीक हुए तो किसी की भी नहीं होगी। शुरका में से अगर कोई एक भी गैर मुस्लिम उस कुर्बानी में शामिल हो गया तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। मैं कहीं कुर्बानी हो रही बिल पर, किसी ने कहा कि गैर मुस्लिम ने भी पैसे दे दिए, हिस्सा एक बुक करा लिया, उसको गोश्त की जरूरत है, उसने दे दिया कि यहां से मिल जाएगा मुझे गोश्त, तो अब किसी शुरका में से किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। यह भी एहतियात जरूरी है। इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले अदारे अफराद वो भी तवज्जो से, मतलब इस चीज को, क्योंकि ये लोग दूसरों के अमीन हैं, वकील हैं, तो इनको आसन तरीके से इस कुर्बानी का फरीजा, जिनको लोग अपनी अमानतें दे रहे हैं, वकील बना रहे हैं, तो आसन तरीके से इनको कुर्बानी करनी है ताकि दूसरे अफराद की कुर्बानियों को जो है वो ये जाया ना करें। शुरका में से अगर किसी ने ये नियत कर ली कि मैं गोश्त हासिल करूंगा, गोश्त के हुसूल की नियत कर ली, मिसाल के तौर पर एक आदमी का यह इरादा बना के घर में चूके जो गए वो कबाब बनाने हैं, दीगर जो गए वो बोटी बनाएंगे, ये मामलात करेंगे, तो कुछ गोश्त मैं हासिल कर लूं, तो उस गोश्त के हुसूल के लिए, कुर्बानी की नियत से नहीं, गोश्त के हुसूल के लिए वो एक हिस्सा किसी जो गए वो बड़े जानवर में डाल देता है, तो इसकी इस नियत की वजह से जो गए वो बकिया भी तमाम अफराद की कुर्बानी जो गए वो जाया जाएगी, कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। تو قربانی میں نیت، نیت تقرب یعنی ثواب کی نیت، قربانی کی نیت اس طرح کی، اور ثواب والی دیگر چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، آگے کچھ عقیقے کے بھی احکام ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اسی طرح شرکت کے جو جانور ہوتے ہیں جس میں سات مختلف افراد ہیں، اب اس میں مسئلہ آتا ہے گوشت کی تقسیم کا، تو یہ مسئلہ بھی اہم ہے، ضروری ہے، اس کو یاد رکھ لیں کہ اس طرح کے بڑے جانور جس میں سات افراد شریک ہیں یا کتنے بھی ہیں، متعدد مختلف افراد شریک ہیں، تو گوشت جو ہے وہ اندازے سے تقسیم نہیں ہوگا بلکہ اس کو وزن کر کے سب کو دیا جائے گا. شرکا میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس پہ راضی ہیں، ڈھیریاں اس کی بنا دی جائیں، ہم راضی ہیں، تو ان کا راضی ہونا کافی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں شریعت کا حکم ہے کہ وزن کریں، تو وزن کر کے ہی ان کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. اور اس کا ایک آسان طریقہ بھی دارالعلوم اہل سنت نے بیان کیا ہے، جس کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے اپنے رسالے میں بھی ابلغ گھوڑے سوار اس میں جو ہے وہ اس کو درج کیا ہے، لکھا بھی ہے کہ اگر اس مشقت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ سارا ہی گوشت کسی دوسرے آدمی کو تحفہ دے دیا جائے، ہبہ کر دیا جائے، یہ قربانی ہو چکی ان کی طرف سے، ان ساتوں افراد کی طرف سے، یہ ساتوں مل کر اپنا یہ گوشت ایک الگ آدمی کو جو ان ساتوں سے علاوہ ہے، کوئی اور آٹھویں افراد اجنبی آدمی کو یہ سارا گوشت اس کو ہبہ کر دیں اور وہ اس پہ قبضہ کر لیں. اب وہ گوشت اس کا ہو گیا، وہ اس کی ملکیت میں، اور اب وہ اپنی مرضی سے اس کے ڈھیریاں بنا دے اور ان کو ہی دوبارہ تحفہ تن دے دے، تو یہ پھر اس صورت میں جائز ہو جائے گا. اور ایک دوسرا طریقہ وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، وہ یہ ہے کہ گوشت کے اندر ساری چیزیں ملا دی جائیں، یعنی گوشت ہے اور اسی گوشت میں کلیجی کو بھی ملا دیں، اسی گوشت میں سری پائے، یہ گوشت کے تمام اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ اس میں ملا دیں، سب مکس کر دیں، تو اب مختلف جن جو ہے وہ چیزیں ساری اس میں شامل ہو چکی ہیں، اور پھر اس کے الگ الگ حصے بنا دیے جائیں، اور یہ جو مختلف چیزیں ہیں یعنی کلیجی کی بوٹیاں ہیں، سری ہے، پائے ہیں، تو یہ سب شرکا کے حصوں میں کچھ کچھ جو ہے وہ آ جائیں، تو بھی یہ تولنے کی مشقت سے بچ سکتے ہیں، اس طرح بھی کرنا درست ہے. لیکن کلیجی الگ سے نکال لی، پائے الگ سے نکال دی، سری الگ سے نکال دی، گوشت ہے صرف، اب اس کو اندازتن نہیں کریں گے، یہ دو طریقے ہیں، ان کے مطابق کریں گے، ورنہ جو ہے وہ یہ خلاف شرع کام ہوگا اگر ایسے ہی اندازے سے یہ معاملہ کر لیں گے. تو یہاں تک تو گوشت. ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، ذبح کرنے کا اہم مسئلہ جو ہے وہ ذبح، اگر اچھی طرح قربانی جس کی گئے وہ کرنا جانتا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے کرے، اگر اچھی طرح قربانی جو گئے وہ ذبح کرنا جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو کسی دوسرے سے کروا لے. البتہ تسمیہ جسے تکبیر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنا اسے کہتے ہیں جہاں شریعت نے فرمانا کہ پڑھیں، تو وہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں، آپ ایسا پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن سکیں، اگر کوئی اور عذر نہیں ہے، یعنی کہیں جنریٹر چل رہا ہے، اتنا شور ہو رہا ہے، اس نے پڑھا تو گئے، اب اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ چیخ چیخ کے اتنا پڑھے کہ وہ جو ہے وہ جنریٹر سے اونچی آواز نکال لے، تو وہ پڑھے اتنا کہ اگر یہ جنریٹر یہ شور نہ ہوتا تو وہ بآسانی سن سکتا تھا، تو پھر بھی جو ہے وہ پڑھنا اس کا کہلائے گا. اور اگر اس نے پڑھا ہی ایسا کہ صرف اس کے ہونٹ گھلے، آگے کچھ نہیں پڑھا، تو اس کو پڑھنا نہیں کہتے. یہ مسئلہ نماز کا بھی ہے، یہ مسئلہ جانور ذبح کرتے وقت پڑھنے کا، یعنی جہاں شریعت نے فرمایا نا پڑھو، یہ پڑھنا ہے، تو پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ آپ کے کان سن لیں، ورنہ وہ پڑھنا نہیں ہوتا، اس کو سوچنا آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے کئی افراد نماز میں یہ پڑھتے اس طرح نہیں ہے کہ وہ اپنی قرات اتنی آواز سے پڑھیں جب ان کو قرات کرنے کا حکم ہے کہ اس کے کان سنیں، تو کئی افراد ایسے ہوتے ہیں صرف ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں، صرف ہونٹ ان کے ہل رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، ہونٹ ہلتے ان کے صرف، وہ اپنے خیال میں پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں جسے شریعت پڑھنا فرماتی. شریعت نے پڑھنا اسے کہا ہے کہ جو آپ پڑھیں اپنی زبان سے اس طرح کہ آپ کے کان سنیں. تو یہ مسئلہ جہاں شریعت پڑھنا فرمائے تو وہاں اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کے اپنے کان اس چیز کو سن لیں. اب جو ذبح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح جو ہے وہ یہاں پر پڑھنا ہے، اور بسا اوقات ایک ذبح کر رہا ہے دوسرا چھری پر بھی ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو چھری پہ اگر ہاتھ بالفرض رکھا ہے کسی دوسرے نے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کو بھی تکبیر پڑھنا ضروری ہے. اب دونوں میں سے ایک نے بھی اس لیے چھوڑ دی کہ دوسرا پڑھ لے گا مجھے کیا ہے، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا پھر اس طرح. تو لہذا جو رکھیں تو وہ تکبیر، ایسا بھی مشاہدے میں آتا ہے کہ جو ساتھ کھڑے ہوا پورا مجمع وہ تو پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان کے پڑھنے نہ پڑھنے سے فرق نہیں پڑے گا، پڑھنا اس کو ہے جو ذبح کر رہا ہے. تو اس لیے اگر دوسرا فرد بھی کوئی رکھے تو وہ بھی تکبیر جو ہے وہ پڑھے. قصدن ترک کرے گا یا یہ سوچ کر کہ دوسرا پڑھ لے گا تو اس طرح جو ہے وہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں. کئی اب ذہن میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قربانیاں تو آج شرائط سنی سمجھی، تو قربانیاں تو پہلے بھی بہت ہم پہ تھیں، اب کی نہیں. تو قربانی اگر واجب تھی اور نہیں کی تو اس کے بارے میں بھی چند احکام سنیں. صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایام نہر یعنی قربانی کے دن گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی. اب اس کے احکام کیا ہیں؟ تو اس کے لیے فرمایا اگر تو اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا تھا، ایک جانور تھا کہ اس کی قربانی جو ہے وہ کر دیں گے، وہ شخص غنی ہو یا فقیر، بہر صورت اس اپنے معین جانور کو زندہ صدقہ کر دے. اب وہی جانور جو ہے وہ زندہ صدقہ کر دے، اور اگر اس نے اس کو ذبح کر ڈالا اسی جانور جس کی قربانی کرنی تھی اس نے اور قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی، اب ذبح کر ڈالا تو اب سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ نہ کھائے. اگر کھایا تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے، اور ذبح کیے ہوئے جانور اور زندہ کے جانور میں جو قیمت میں فرق ہوتا ہے اس قیمت کو بھی صدقہ اس کو جو ہے وہ کرنے کا حکم ہے. کہ ذبح کیا ہوا جانور سستے میں مل جائے گا اور بغیر ذبح کے جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے، تو اب جو قیمت میں فرق آئے گا تو بھی اس کو بھی صدقہ کرنے کا حکم ہے. مزید یہ ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اب دوسری بکرا عید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ پہلے سال کی قربانی کی قضاء اس سال کر لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا حکم یہی ہے کہ وہی جانور، اور اگر جانور نہیں ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنی اس پر جو ہے وہ ہوگی. قربانی کی قضاء اس طرح نہیں ہوگی کہ اگلے سال بڑا جانور لے لے اس میں دو سال پچھلوں کی شامل کر لیں، اور یہ اس طرح حکم اس کا وہی جو اوپر مذکور ہوا ہے. تو یہ چند قربانی کے احکام. قربانی کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہوتا ہے وہ عقیقے کے حصے وغیرہ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو جی ہاں، قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی جو ہے وہ جس میں سات حصے کرنے کی اجازت ہے اس میں عقیقے کے حصے شامل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ سنت مستحبہ ہے. عقیقے کے نام پر بھی جو قربانی ہوتی ہے، جو جانور ذبح ہوتا ہے، وہ ثواب کی نیت سے ہی ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں انگوٹھی پہننے کے حوالے سے یہ اہم مسئلہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اللہ عزوجل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ریشم اور سونا ہرگز نہ پہنے. مرد کے لیے سونا یہ زیور پہننا یہ حرام ہے. ایک اور حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. آپ غور توجہ سے یہ حدیث سنیے، سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے؟ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر نفع اٹھا لینا، کوئی اور کام آ جائے گی تمہارے وہ کر لینا۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں اسے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ سونے کی انگوٹھی تھی اور آپ نے ان سے لے کر پھینک دی۔ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد کسی نے کہا تو انہوں نے کہا اب نہیں اٹھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو گئے وہ پھینکا ہے۔ تو مرد کے لیے سونا پہنا، دیگر دھاتوں والی انگوٹھیاں پہننا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں مرد ہیں وہ اپنے کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب تو ایسے ایسے ڈیزائن اور فیشن چلتے جا رہے ہیں کہ مطلب ایسے ایسے چھلے بنا لیتے ہیں، بالیاں بنا لیتے ہیں، زبان تک کے اندر جو ہے وہ بالی باز نے ڈالی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے زیورات یا اس طرح کوئی بھی چیز، یہ عام دھات ہو یا چاندی کی بھی ہو، تو اس طرح کی بالیاں مرد کو پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے جو شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو چاندی کی ایک انگوٹھی، چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، ایک انگوٹھی ایک نگینے والی، یہ مرد جو ہے وہ پہن سکتا ہے، یہ پہننا جائز ہے۔ ایک انگوٹھی ہو، ایک نگینہ ہو، 4.5 ماشے سے کم ہو، یہ پہننا جائز ہے مرد کے لیے۔ لیکن ایک سے زائد پہننا، ایک سے زائد پہننا اور زائد نگینوں والی پہننا، 4.5 ماشے سے زائد وزن والی پہننا، 4.5 ماشے یا اس سے زائد، کیونکہ 4.5 ماشے سے کم وزن رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ جو گئے ایک انگوٹھی، دو انگوٹھی، چار انگوٹھیاں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں جو گئے وہ انگلیوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ایسا فیل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے خود اگر عمل کیا ہے کہ توبہ کریں اور اب آئندہ جو ہے وہ نہ پہنیں، دوسرے کسی کو پہنے ہوئے دیکھیں، اگر حکمت عملی کے ساتھ سمجھا سکتے گے اور سمجھانا ممکن ہو تو ضرور اس کو جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو سمجھا دیجئے، مسئلہ بتا دیں۔ عورتیں زیور پہن سکتی ہیں، سونے کی ہو، چاندی کی ہو، دیگر دھات اور آرٹیفیشل جیولری، اس کے بھی بہرحال جواز کا فتویٰ ہے۔ اب عورتیں یہ بھی جو ہے وہ پہنے تو ان کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضور ابھی آپ نے یہ انگوٹھی کے متعلق جو بتایا تو یہ جو مختلف بزرگوں کی نسبت سے جو انگوٹھیاں ملتی ہیں مزار شریف کے چھلے وغیرہ، تو کیا یہ تو پہن سکتے ہیں؟
مزارات کی نسبت سے ایسے چھلے وغیرہ پہننا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔